الجبارين وقاطع دابر المهتدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زمان بلدی واللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان الرب يرضى لرضا فاطمہ ويغضب لغضبها. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اہل بیت کے صدقے آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، مجلس میں شریک ہونا، ہمارا یہاں آنا، گفتگو کرنا خداوند متعالی سے اپنی عبادت قرار دے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ توفیق دے ایسے الفاظ زبان سے صادر ہوں جس میں اس کی رضا اور خوشنودی شامل ہو اور اپنے امام اور حجت اصل کی دائی شامل ہو. شخصیت سیدہ کونین کی معرفت ہے. کل عرض کیا تھا کہ بی بی کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ملکوتی پہلو ہے اور ایک اجتماعی پہلو ہے. بی بی کی ملکوتی شخصیت اس مقام پر ہے کہ بی بی عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہے، اللہ کے تمام اسماء حسنیٰ کی مظہر کامل و اکمل ہے یہ بی بی. یہ بی بی اس مقام قدسی پر فائد ہے، اس مقام عصمت کبریٰ کلیہ پر فائد ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے. عرض کیا تھا کہ عصمت کبریٰ کا جو درجہ بیان کیا ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کی رضا اس مقام پر جا پہنچے کہ اللہ کی رضا اس کی رضا ہو جائے اور اللہ کا غضب اس کا غضب ہو جائے، یعنی اس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے، جو اللہ کی رضا ٹھہرے وہ اس کی رضا ہو، جو اللہ کا غضب ہو وہ اس کا غضب ہو، یعنی اس کی رضا تابع ہو اللہ کی رضا کے، اس کا غضب تابع ہو اللہ کے غضب کے، اس کا ارادہ فنا ہو اللہ کے ارادے میں. یہ ہے عصمت کبریٰ کی منزل جو انبیاء کو حاصل ہے. اور جناب سیدہ کے بارے میں آخری نبی جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کا مصداق ہے، یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کا غضب ہے، بلکہ کیا ارشاد فرمایا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس مقام میں عصمت اور ولایت پر توجہ جاتا ہوں. ایک ہے مقام میں امامت نبوت اور رسالت, اور ایک ہے مقام میں ولایت. مقام رسالت میں, مقام امامت میں, مقام نبوت میں یہاں کثرتیں ہیں. یہاں ایک ہستی رسول ہے, ایک ہستی نبی ہے, ایک ہستی امام ہے. وہاں کثرت ہے, وہاں دوئیت ہے. یعنی جو امام ہے وہ رسول نہیں, جو امام ہے وہ نبی نہیں. رسول الگ ہے, نبی الگ ہے, اور امام الگ ہے. لیکن مقام ولایت میں وہاں کثرت نہیں ہے, وہاں وحدت ہی وحدت ہے. وہاں کبھی یہ کہا جاتا ہے, لہذا جب مقام رسالت و نبوت و امامت کو بیان کیا جاتا ہے تو الگ الگ سے کلمات ہوتے ہیں. یہ کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا میں جس کا رسول ہوں اس کا علی رسول ہے, میں جس کا نبی ہوں اس کا علی نبی ہے, یہ نہیں کہا. چونکہ یہاں کثرت ہے, یہاں فرق ہے رسالت اور امامت میں. لیکن مقام ولایت وہ مقام ہے جہاں وحدت ہی وحدت ہے. کبھی اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں علی منی وانا من علی, حسین منی وانا من حسین, حسن منی وانا من حسن, فاطمہ تو بس اتم منی. یہ ولایت ہے جو مشترک ہے, جو ان کو وحدت کی لڑی میں پرو دیتی ہے. لہذا اس بی بی کا مقام ولایت و عصمت اپنے کمال کے ساتھ اسی مقام پر ہے جہاں باقی ہستیاں فائز نظر آتی ہیں. یہ بی بی بھی انسان کامل ہے, اللہ کے تمام اسماء حسنا کی مظہر کاملہ ہے, مظہر اکمل و اتام و اتم ہے. یہ اس مقام پر فائز ہے یہ بی بی کہ علی جیسی شخصیت بھی, توجہ چاہتا ہوں, علی جیسی شخصیت بھی اس بی بی کے سامنے خاضع نظر آتی ہے. بڑا مشکل لفظ ہے میں نے, اللہ کے نبی کس طرح احترام کرتے ہیں بی بی کا, نہیں بی بی کے دروازے کا, جس کی نسبت ہے بی بی سے. باہر کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, پھر دروازے کے اندر قدم رکھتے ہیں اور دستک دے کر اذن لے کر داخل ہوتے ہیں. اس بی بی کا مقام جس دروازے پر ملائکہ بغیر اذن کے داخل نہیں ہوتے. بی بی کی شخصیت ملکوتی ہماری دسترس اور ہماری عقلوں سے بہت ماورا ہے. وہ بی بی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان سوچے تو صحیح نا, یہ صحیح روایات ہمارے علماء نے بیان کی ہیں اور ائمہ سے نقل ہیں کہ بی بی جب جنت میں اپنے محل اور مقام پر فائز ہوگی, زارک آدم و من دونہ, آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اس بی بی کی زیارت کو آئے گا. یہ بی بی کا مقام ہے قدسی اور ملکوتی دل پڑے محمد و آل محمد. اس مقام قدسی اور ملکوتی کے سامنے ہمارے آئمہ بھی جب آتے تو یہی کہتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق و جدتی فاطمہ حجت اللہ علینا, ہم ان تمام مخلوقات خدا پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہم پر خدا کی حجت ہے. دل پڑھیے محمد والے محمد. یہ بی بی کی شخصیت کا ملکوتی پہلو تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا یہ فضائل و مناقب اہل بیت ہیں بیان کریں گے. بی بی کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے اجتماعی. بی بی ایک انقلابی خاتون ہے. بی بی ظلم سے ٹکرانے والی خاتون ہے. بی بی میدان میں موجود رہنے والی بی بی ہے خاتون ہے. بی بی اپنے زمانے کے ولی اور امام کی دفاع کرنے والی بی بی ہے. ایک عظیم انقلابی خاتون ہیں جن کی مثال تاریخ بشریت میں کم ملتی ہے۔ عام طور پر ہماری مجالس کے اندر آئمہ کی شخصیت کا ملکوتی پہلو بیان ہوتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کا اجتماعی پہلو جو ہماری دسترس میں ہوتا ہے وہ تو ہماری دسترس میں نہیں ہے، وہ ہماری دسترس سے بہت بلند بالا ہے، لیکن جو ہماری دسترس میں ہے، جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور یہ آئمہ اور اہل بیت کی زندگی کے گوشے ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، یہ خاصان خدا کا سلسلہ ہے۔ یہ کس لیے دنیا میں آئے ہیں؟ کہ معاشرے کو اس کا توازن لوٹائیں، معاشرے سے ظلم کو مٹائیں، زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کریں، سوسائٹی اور بشریت کی اس طرح پرورش کریں، اس طرح تربیت کریں کہ انسانوں کو خدا کے قریب لے جائیں۔ معاشرہ عالی ترین اخلاقی قدروں کا مالک بن جائے، انسان دنیا پرست نہ ہو، خدا پرست ہو جائے، باطل کی تاریکیوں میں گم نہ ہو، نور حق کی وادی میں قدم رکھیں اور اس میں جئیں اور پرورش پائیں۔ یہ اس لیے آئے ہیں کہ معاشرے کو فرعونوں سے نجات دلائیں، نمرودوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، قارونوں اور سرمایہ دار قارون پرست اور قارون کے تفکر کے مالک سرمایہ داروں کے نظریے کو باطل کریں۔ رہبانیت کے مقابلے میں سٹینڈ لیں۔ ایک ڈرائیکا رہی ہے ہمیشہ زمانے میں، سیاسی فرعون، معاشی قارون اور مذہبی بلعم باورا، ایسے مذہبی لوگ جن کا ظاہر تو مذہبی ہوتا ہے لیکن اندر نفاق سے پر ہوتا ہے، ایسے مذہبی لوگ جنہوں نے دین کو بہت ناقص سمجھا ہوا ہوتا ہے، جن کی وجہ سے معاشرے میں انحراف پیدا ہوتا ہے، لوگ بے تفاوت ہوتے ہیں، لوگ دین خدا سے دور ہوتے ہیں، لوگ دین کو ناقص سمجھتے ہوئے اسے کامل سمجھ کر اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ ٹرائیکا ہمیشہ زمانے میں رہی ہے، سیاسی فرعون، معاشی قارون اور مذہبی بلعم باورا۔ بلعم باورا کو تو آپ نے قصہ قرآن میں سنا ہوگا، ضرور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی انہوں نے معاشرے کو فرعونوں سے بھی نجات دلانی ہے، قارونوں سے بھی بچانا ہے اور ان نام نہاد مذہبیوں سے بھی بچانا ہے، امام نہاد مذہبی ملاؤں سے بھی بچانا ہے جو دین کو تباہ کرتے ہیں، دین کو بیچ ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں آئمہ کے مقابلے میں قتل حسین کا فتویٰ دینے والے 400 کے قریب حفاظ قرآن تھے، دین کے ٹھیکیدار تھے، دنیا پرست تھے، فرعون تھے۔ یہ ٹرائیکا وہاں بھی نظر آتی ہے، ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لو، یہاں سیاسی فرعون بھی ہے، معاشی قارون بھی ہے اور مذہبی بلعم باورا بھی ہے۔ اس ٹرائیکا نے ہمارے پورے وطن کو مشکلات کا شکار کر رکھا ہے۔ اس شوم مثلث نے، اس ناپاک مثلث نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنے مکرو منصوبوں کا شکار کر رکھا ہے. ہر زمانے میں ایسا تھا, ہمیشہ ایسے رہا ہے. شیطان انہی تین کو استعمال کرتا ہے اور انہی تین کے ذریعے اپنے کام کو آگے لے کے چلتا ہے. معاشرے کو پولیٹیکل مینجمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کیا کوئی معاشرہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے بغیر باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. ہر معاشرے کے اندر دنیا میں چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں, پولیٹیکل مینجمنٹ ہمیشہ سے موجود رہی ہے, یا قبیلے کے سرداروں کی شکل میں, یا بادشاہوں کی شکل میں, آمروں کی شکل میں, ملوکیت کی شکل میں, خلافت کی شکل میں, اور آج جمہوری طریقے صدر پڑے محمد و آل محمد پر. ہمیشہ معاشروں کے اندر ایک پولیٹیکل مینجمنٹ رہتی ہے, سیاسی قیادت موجود ہوتی ہے. معاشرہ سیاسی قیادت سے خالی نہیں رہتا کبھی بھی. یہ ایک طرف. کیا معاشرے کی معاشی ضرورتیں نہیں ہیں؟ ہیں. معاشرے کے اندر معاشی سسٹم چلانے والے بھی ہوتے ہیں, اس کے بغیر معاشرہ نہیں ہوتا, نہیں چلتا. معاشرے کی معاشی ضرورت ہے. اقتصاد انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے, اور اسی طرح انسان کو مذہب کی بھی ضرورت ہے. انسان کی فطری ضرورت ہے مذہب, انسان کی فطری ضرورت ہے دین. دین چاہیے انسان کو, چاہے وہ بے دینی کو ہی دین کیوں نہ بنا دیا جائے, اسے دین چاہیے. اس کے لیے پھر اگر اہل حق نہ ہو تو اہل باطل تینوں کام کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا ان تینوں طبقات کے ساتھ ٹکراؤ تھا, ان تینوں کے ساتھ. توجہ چاہتا ہوں, یہاں ضرور پڑھیے محمد و آل محمد. رسول اللہ کی جنگ انہی تینوں کے ساتھ تھی, کہ جنگیں ہوئی, لڑائیاں ہوئی, جنگ بدر ہوئی, خندق ہوئی, خیبر ہوئی, ساری جنگیں. ان تمام جنگوں میں رسول اللہ کا پرچم علی کے ہاتھ میں تھا. علی تھا جس نے ہر جنگ میں فیصلہ کل رول پلے کیا. ہر جنگ کے اندر فیصلہ کل رول پلے کیا علی نے. جب ہر کوئی ناکام ہو جاتا تھا, حوصلہ ختم ہو جاتا تھا, یہ وہ منزل تھی جب علی میدان میں قدم رکھتا تھا. اور جب علی میدان میں پرچم توحید ہاتھ میں لے کے قدم رکھتے, لمحوں ہی میں جب گرد و غبار بلند ہوتا اور علی کی زبان سے نعرہ تکبیر کی صدا میدان میں لوگ سنتے, تو لوگوں کو علم ہو جاتا کہ اب مشرقین کے سردار کا سر قلم ہو چکا, اب حق باطل پر غلبہ پا چکا, اور مد مقابل کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں, اور ایک اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا رسول کے لشکر میں. سے آپ نے سنی ہے, میں نہ جنگ خیبر پڑھنا چاہتا ہوں, نہ جنگ خندق پڑھنا چاہتا ہوں, نہ جنگ بدر پڑھنا چاہتا ہوں. اب واقف ان تمام جنگوں سے, ہے کوئی ایسی جنگ جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو؟ ہے کوئی ایسی جنگ جس میں علی نے فیصلہ کن رول پلے نہ کیا ہو؟ جنگ خندق کو دیکھو, اور ہر جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران اللہ کے نبی نے علی کو تمغہ شجاعت دیا ہے, علی کو انعام دیا ہے. کبھی یہ کہہ کر برز الایمان کل الی الکفر کل, کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کبھی یہ کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین، علی کی ایک ضرب خندق کے دن سکلین کی بندگی سے افضل ہے. کبھی یہ کہا لَأُتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَنْ يَرْجِ حَتَّى يَفْضَى اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. میں کل پرچم اسے دوں گا جو کرار ہے، غیر فرار ہے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس وقت تک لوٹے گا نہیں جب تک فتح کا پرچم گاڑ کے نہ آئے. پڑھیے محمد والے ہوں گا. تو دوستو میری گزارش ہے تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں تو درود پڑھتے ہوئے تو بات ہونے کے لیے آسانی ہو جائے گی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت جانشین ٹھہری رسالت کی. امامت توجہ چاہتا ہوں یہاں سے، ایک جامع اور کامل نظام ہے بشریت کی ہدایت کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں. امامت ایک کامل نظام ہدایت ہے، امامت ایک کامل نظام حیات و زندگی ہے. امامت اور ولایت، امامت کے اندر سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، سماجی نظام بھی ہے، قانونی نظام بھی ہے، اخلاق کا نظام بھی ہے، اور تعلیم و تربیت بھی. امامت ایک کامل نظام ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کا دامن ہم نے پکڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب در امامت پر جائیں تو آپ کو کچھ چیزیں تو یہاں سے ملیں گی اور کچھ نہیں ملیں گی، نہیں. یہ ایسا دروازہ ہے اگر آپ اس پر چلے جائیں تو ہزار دروازوں سے بے نیاز کر دیتا ہے انسان، غنی بنا دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے تمام دروازوں سے. یہ دروازہ باب مدینۃ العلم ہے، باب مدینۃ العلم ہے. یہ دروازہ باب ولایت اللہ ہے، اللہ کی ولایت کا دروازہ بھی یہی، علم مدینۃ العلم کا دروازہ بھی یہی. امامت ایک کامل نظام ہے جس کی تفسیر یا تعبیر یا تشریح یا بیان دربار میں بی بی نے اپنے خطبے میں کیا ہے اور آٹھویں امام سے بھی ہے. امامت کے اندر سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، سماجیات بھی ہے، قانون بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور تعلیم و تربیت بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا، میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، اشہد ان علی ولی اللہ، جب علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، حقیقت میں ہم نظام امامت اور ولایت کے علاوہ باقی تمام نظاموں سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی اور سسٹم کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی اور سسٹم کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. ہم نے جس سسٹم کا دامن پکڑا ہے اس کا نام ہے نظام ولایت اور امامت، جس کا غدیر میں اعلان ہوا ہے. سقیفے میں کیا ہوا؟ اس نظام کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم دینے کی کوشش کی گئی. توجہ چاہتا ہوں، غدیر میں دین اور سیاست اکٹھے، دین اور معیشت اکٹھے، دین اور سماجیات اکٹھے، دین اور قانون اکٹھے، دین اور اخلاق اکٹھے، دین اور تعلیم و تربیت اکٹھے، سب چیزیں اکٹھی ہیں۔ یہ امامت اور ولایت ہے۔ سقیفے میں کیا کیا گیا؟ دین اور سیاست کو جدا کیا گیا، دین اور حکومت کو جدا کیا گیا۔ اگر دین اور حکومت جدا ہو جائے، دین کو گوشہ نشین کر دیا جائے، دین کو گھروں کے اندر بند کر دیا جائے اور دین کے بغیر سیاست معاشرے میں رائج ہو جائے، تو پھر نہ معیشت کے ساتھ دین رہے گا، نہ اخلاق کے ساتھ دین رہے گا، نہ تعلیم و تربیت کے ساتھ دین رہے گا، نہ سماجیات کے ساتھ دین رہے گا۔ کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو سقیفے میں جدائی ڈالی گئی، دین اور سیاست میں، دین اور حکومت میں۔ لہذا ہمارے بھائیوں کے ہاں وہ خلفاء کو اپنا دینی پیشوا نہیں کہتے، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں۔ دین اصول دین کی شکل میں اور فروع دین کی شکل میں، فروع دین و فقہائے اربع سے لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور اصول دین ابو الحسن اشعری یا معتزلی سے لیتے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے خلفاء کی علمی نقائص کو کتابوں میں بیان کیا ہے۔ کہا فلانا فقہی مسئلہ نہیں جانتے تھے، جدہ کے عرض کا مسئلہ نہیں جانتے تھے، تیمم کا مسئلہ نہیں جانتے تھے، قرآن کی آیت نہیں جانتے تھے، قرآن کی سورہ نہیں انہیں آتی تھی۔ یہ باقاعدہ انہوں نے کمزوریاں بیان کی ہیں، چونکہ انہیں اپنا دینی پیشوا نہیں سمجھتے تھے، اپنا سیاسی پیشوا اور حاکم سمجھتے تھے، اس لیے ان کی کمزوریاں بیان کی ہیں۔ دین اور سیاست کو جدا کیا گیا سقیفے میں، غدیر میں دین اور حکومت کی وحدت کا اعلان ہوا۔ جب جدائی کی گئی، توجہ چاہتا ہوں، یہاں جناب سیدہ کونین بی بی اور اہل بیت نے سٹینڈ لیا اس تبدیلی کے خلاف۔ توجہ جاتا ہوں، یہاں سے خصوصی توجہ کا طالب، دیکھیے ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، ایسے آئیے نہیں ہے، ان کی ایج بھی کم ہوتی چلی گئی۔ 63 سال کا امام شہید اور 25 سال کا امام بھی شہید، ان کے مرد بھی شہید ہیں، ان کی خواتین بھی شہیدہ ہیں، ان کے بچے بھی شہید ہیں، مگر شہید نہیں ہیں، اسیر بھی، قیدی بھی، جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں بازاروں میں لے کے گئے، ان پہ ظلم و ستم ہوا، ایسا ظلم و ستم کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ بیت دریا کے کنارے ان کے بچوں کو پیاسا مارا گیا، سب امام شہید ہیں، 12 میں سے 11 امام شہید، خواتین شہیدہ، بچے شہید، چھوٹے چھوٹے بچے سال سال جیلوں میں رہے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ان پر ظلم اس لیے زیادہ کیا جاتا تھا کہ حکمران خوش ہوں گے، حکمرانوں کو پسند ہے ان پر ظلم و ستم کرنا، ان پر تشدد کرنا، ان کو اذیت دینا حکمرانوں کو پسند ہے، ایک شدید ٹکراؤ ہے۔ اگر آپ چشمے تصور سے دیکھیں تو شدید ٹکراؤ ہے، جو سامنے والے ہیں وہ خواتین اور بچوں پر بھی رحم نہیں کھا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جیسے ان کے مرد ہیں نا، ویسے ان کی خواتین اور بچے ہیں، وہی سوچ ان کی خواتین کی بھی ہے، ان کے بچوں کی بھی ہے، یہ ایک انقلابی خاندان ہے، یہ ظلم سے ٹکرانے والا خاندان ہے، یہ فرعونیت کو چیلنج کرنے والا خاندان ہے، یہ گوشہ نشینی کو اختیار کرنے والا خاندان نہیں۔ اگر اس کو گراؤنڈ ملی، موقع ملا، یہ کبھی بھی ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنے والا خاندان نہیں ہے، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان پر ظلم و ستم کرو تاکہ دوسرے ڈر جائے، کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، ان کو سیاسی طور پر تنہا کرنا ہے، ان کو معاشی طور پر تنہا کرنا ہے، ان کو سماجی طور پر تنہا کرنا ہے، انہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے تاکہ انہیں فرصت نہ ملے سانس لینے کی اور ہمارے مقابلے میں آنے کی۔ لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہے کہ لوگ دیکھ لیں اگر رسول کی اولاد کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے تو پھر ہر کسی کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے اور بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنا شدید ٹکراؤ ہے، دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہے، شدید مقابلہ ہے۔ رشید ہجری کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور پھینک دیا گیا، گھر اٹھا کے لے آئے۔ علی کا خاص ساتھی ہے، بیٹی نے کہا بابا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا واللہ با خدا کوئی درد نہیں ہو رہا، تصور تو کرے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بس تھوڑا سا دباؤ محسوس ہو رہا ہے۔ لوگ آ کے افسوس کرتے ہیں کہ بڑا دکھ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، کہا کہتا ہے کہ افسوس کرنے کے وقت نہیں ہے، وقت ضائع نہ کرو، وہ اسرار اور وہ راز جو علی کے بارے میرے سینے میں ہیں وہ مجھ سے سن لو، کہیں وہ میرے ساتھ قبر میں دفن نہ ہو جائیں۔ شدید ٹکراؤ ہے، میسے میں تمام سولی میں چڑھا ہوا ہے اور علی کی ولایت اور امامت کے ترانے گا رہا، ظلم کو للکار رہا ہے، زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ خاموش کر دو ان کو، ان کی زبانیں کاٹ دو۔ کتنا شدید ٹکراؤ ہے، یہ حوصلہ کہاں سے ملا ان کو کہ علی کا نام رکھنا بھی جرم، علی کا ذکر کرنا بھی جرم، ممبروں پر سب و شدم علی اور علی بیت کے بارے میں، یہ تاریخ ہے، شدید ترین ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف پوری حکومت ہے، پوری حکومتی مشنری ہے، ظلم استبداد اور فرعونیت اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں ہے، اور ایک طرف یہ لوگ بے سر و سامانی میں، مشکلات ہیں، غربت ہے، ان کے گھر جلائے گئے، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، انہیں قتل کیا گیا، اس کے باوجود میدان میں حاضر ہیں اور ایک لہجے کے لیے بھی علی کی ولایت کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آسانی سے نہیں پہنچا، یہ ہماری میراث ہے، یہ ان بچوں کی آہوں کے صدقے میں ہم تک آیا ہے جو کئی سو کلومیٹر تک تازیانے کھاتے رہے، صحرا میں ننگے پاؤں دوڑتے رہے، بھوک اور پیاس میں رہے، لیکن یزیدیت ان کے ارادے کو نہیں توڑ سکی، ان کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکی، ان کی ہمتوں کو نہیں توڑ سکی۔ وہ بچے جو کربلا سے لے کر شام تک اسیر ہو کے پہنچے، یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا، یزید ہم نے سارے راستے میں جتنا ظلم کر سکتے تھے کیا، جتنی سختیاں کر سکتے تھے کی، تشدد کیا، دھوپ میں بٹھایا، خاردار صحراؤں میں دوڑایا، لیکن یزید ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرے۔ یہ ہماری میراث ہے، وہ بچے جن کی آہیں جن کے درد بھرے احساسات جو اپنی ماؤں کے سامنے اپنی ماؤں کو دیکھتے تھے تازیانے کھاتے ہوئے ظلم دیکھتے رہے, یہ ان بچوں کی آہوں کا ان کی استقامت کا صدقہ ہے جو تشیع ہمارے پاس ہے. اس راستے کا, اس مبارزے کا, اس ٹکراؤ کا نقطۂ آغاز رسول اللہ کی وفات کے بعد ہے. یہ ٹکراؤ ائمہ کی زندگی میں 250 سال پر محیط ہے, جو 11 ہجری میں شروع ہوا اور 260 ہجری تک رہا. 250 سال عصر کی یزیدیت اور فرعونیت کے ساتھ ٹکرانے کی پرافتخار تاریخ ہے ہماری, جس کے ہم امین اور وارث ہیں. 250 سال مختلف نشیب و فرا سے چیز گزری ہے. اہل بیت کی ذمہ داری کیا تھی؟ ایک, دین کی حفاظت, دین محفوظ رہے. دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ کہ دین بیان ہوتا رہے, دین لوگوں تک پہنچتا رہے. تیسری کیا تھی؟ اللہ کے احکام اور حدود کو اجرا کیا جائے. چوتھی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ امامت معاشرے میں موجود رہے, امامت معاشرے کے اندر موجود رہے, امامت گم نہ ہو جائے ظلم استبداد کی تاریکیوں میں, امامت کا وجود محسوس ہوتا رہے معاشرے کو, اور یہ بھی لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ فلاں ہستی امام ہے, یہ بھی ہاتھ رہے. دین کی حفاظت رہے, دین کا بیان رہے, اللہ کے احکام اور حدود کے اجرا کی کوشش ہو, امامت زندہ رہے, موجود رہے معاشرے میں, اور امام وقت کا بھی پتہ چلتا رہے, تاکہ لوگ رائے ہدایت گم نہ کر بیٹھے. اس راستے کا, اس 250 سالہ جو ظلم و استبداد اور غصب اور لاقانونیت سے ٹکراؤ کا آغاز ہوا ہے, اس کی بانی اور پہلا قدم اٹھانے والی ہستی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا. بی بی ہے جو اس ملکوتی مقام کی مالک ہے, میری ماؤں بہنوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی نمونہ عمل ہے, اسوہ ہے یہ بی بی. آج آپ کے معاشرے کے اندر جس طرح کا ظلم و استبداد ہے, جس طرح کی خیانت ہے, جس طرح کی دنیا پرستی ہے, کیا یہ بی بی اگر آج ہوتی تو خاموش بیٹھتی؟ جس کا پہلو بھی زخمی ہو گیا, جس کے گھر کو آگ لگ گئی, پھر بھی خاموش نہیں رہی. بی بی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, اسوہ ہے, حجت ہے ہمارے لیے. جس طرح سے معصوموں کا قول اور فعل ہمارے لیے حجت ہے, کام حجت ہے ان کے لیے, ہر چیز ہمارے لیے حجت ہے, یہ بی بی بھی ہمارے لیے حجت ہے. پہلا قدم اس مبارزے کے لیے, اس ٹکراؤ کے لیے اس بی بی نے اٹھایا ہے. بی بی اتری ہے اپنے زمانے کے امام اور ولی کی نصرت کے لیے, اپنے زمانے کے امام اور ولی کی غربت میں, اس ولی کی تنہائی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے, جس کے ساتھ کوئی نہیں رہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار اٹھانے کی بات کی تھی, بلایا تھا, 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا علی کے ساتھ, 4 آدمی. سلمان، مقداد، بزر و زبیر، ولایت کی غربت میں جب امامت تنہا ٹھہری نا، یہ بی بی امامت کے دفاع کے لیے باہر نکلی ہے اور آغاز کیا مبارزے کا ظلم کے خلاف. ظلم پڑھیے محمد و آل محمد. بی بی نے تمام وہ ممکنہ راستے جو جن پر عمل ہو سکتا تھا ان پر عمل کیا. سب سے پہلا اعتراض، اعتراض تھا اس اقدام پر جو سقیفے میں کیا گیا. بی بی عام بی بی نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیں، بی بی کا مقام بہت بلند ہے مدینے میں اور مسلمانوں کے اندر. یہ وہ بی بی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب، فاطمہ کی رضا میری رضا، فاطمہ کا غضب میرا غضب. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ عام بی بی نہیں ہے، وہ بی بی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی دروازے پر کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. یہ وہ بی بی ہے جب اصحاب ساتھ ہوتے، اصحاب باہر دروازے پر رک جاتے، بی بی سے جب ملنے رسول اللہ جاتے بڑی دیر تک بی بی کے پاس رہتے اور اصحاب منتظر رہتے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہے اور اس بی بی کا کتنا مقام ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. یہ فقط باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں تھا، یہ نبی عام نبی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق نبی ہے، اللہ کی مشیت سے قدم اٹھانے والا نبی ہے. اللہ کی مشیت ہوتی تھی کہ یہ منتظر رہے، نبی بی بی کے پاس رہے تاکہ انہیں پتا چلے کہ اس بی بی کی عظمت کتنی ہے. جب سفر پر جاتے سب سے آخر میں بی بی سے ودا کرتے، جب واپس آتے سب سے پہلے بی بی سے آ کے ملتے تاکہ بی بی کے ساتھ جدائی کا وقت کم سے کم ہو. بی بی ہے، بی بی سب سے پہلا. بی بی نے کیا قدم اٹھایا؟ اعتراض کیا، معترض ہوئی، یہ غلط ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. ایک ایک دروازے پر جاتی تھی، دستک دیتی تھی علی کا ساتھ، دستک دیتی تھی علی کا ساتھ، دستک دیتی تھی علی کا ساتھ. رابطہ مہم شروع کی بی بی نے، اعتراض اور رابطہ مہم. لوگوں سے کہتی کہ علی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ آنسیتم یوم غدیر خم، تم اتنا جلدی غدیر خم کو بھول گئے ہو. کبھی کہتی کہ میرے بابا نے غدیر خم کے بعد کسی کے لیے عذر بہانے کی گنجائش چھوڑی ہے؟ جب کوئی یہ کہتا کہ بی بی آپ دیر سے آئے، ہم پہلے بیعت کر چکے ہیں، کاش علی پہلے آتے ہیں، بی بی جواب دیتی سمے تو ابھی یقول، میں نے اپنے بابا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مثل الامام مثل الکعبہ تو تولا تاتی، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے، لوگ کعبہ کے پاس آیا کرتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جایا کرتا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اعتراض، رابطہ مہم بی بی نے شروع کی. کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف، غصب کے خلاف. ایک ایک دروازے پر جاتی تھی، بے چین کرتی تھی لوگوں کو، اعتراض کرتی تھی. پھر فقط خواتین، مردوں کے ساتھ نہیں، گھروں پر نہیں جاتی تھی، انصار و مہاجرین کی خواتین کے ساتھ رابطہ. جب وہ بی بی سے ملنے آتی، افسوس کرنے آتی، بی بی گلا کرتی، مجھے تم سے بھی گلا ہے، تمہارے مردوں سے بھی گلا ہے، تم ظلم کے خلاف خاموش ہو گئے ہو. بی بی اپنی ناراضی کا اظہار کرتی خواتین کے اندر، خواتین میں بھی بے چینی، مدینے کے اندر بے چینی، خواتین سے انتہائی گہرا تعلق اور رابطہ، خواتین سے گفتگو کرنا، خطبہ دینا، بات کرنا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا، ان کے ضمیر اور وجدان کو جو جوڑنا، ان کے مردوں کی شکایت کرنا کہ ان کے مردوں نے خیانت کی ہے اور میں ناراض ہوں اس پر ان سے. اور وہ خواتین جب اپنے گھروں میں جاتی، بی بی کس کیفیت کو بیان کرتی؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، بی بی کی ناراضگی برداشت کرنا آسان نہیں ہے، جنجوڑ کے رکھ دیتی بی بی ان کو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دو زاویوں کے ابتدائی اختلاف بڑا مائنر سا ہوتا ہے، جون جون یہ خط آگے بڑھتے ہیں فرق واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے اس وقت کہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے، داماد نہیں آیا ہے، سسر آ گیا ہے، داماد جوان ہے، پھر اس کی باری آ جائے گی، یہ مائنر سا فرق ہے داماد اور سسر کا۔ لیکن بی بی کی نگاہ میں داماد اور سسر کا فرق نہیں تھا، بی بی کی نگاہ میں حق اور باطل کا فرق تھا۔ بی بی جانتی تھی کہ جس چیز کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور بی بی کہتی تھی آئندہ کیا ہے، آئندہ خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، قتل و غارت ہوگی، تم پر ظالم حکمران ہوں گے، تم فریادیں کرو گے، تمہاری فریاد کو نہیں سنے گا۔ بی بی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس ملکوتی نگاہ سے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کہاں جا رہا ہے اسلام، کن کی اختیار میں اسلام جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر جتنے بھی طریقے تھے بی بی نے آزمائے، عوامی رابطہ مہم کی، مردوں کو جھنجھوڑا، خواتین کو جھنجھوڑا، اور حکومت کے ساتھ بائیکاٹ، کوئی ملاقات نہیں کی ان کے ساتھ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بی بی ملے، بی بی نہیں ملتی تھی ان کے ساتھ، بائیکاٹ کیا، ملاقات نہیں کی۔ ایک مرتبہ جب مولا امیر المومنین کو وہ واسطہ دے کر، واسطہ بنا کر آئے، بی بی سے کہا علی نے آپ مل لیں، آگے دونوں جب بیٹھے آگے، بی بی نے دیوار کی طرف منہ کر لیا، کہا میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اس کا جواب دینا، کیا میرے بابا نے کہا تھا نا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، کہا سچ؟ کہا میں اپنے اللہ کو گواہ قرار دے کے کہتی ہوں تم دونوں نے مجھے اذیت دی اور ناراض کیا، اور میں تمہاری شکایت اپنے بابا سے کروں گی، اور ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ بی بی اگر ان کا ذاتی جرم ہوتا نا، بی بی معاف کر دیتی، دروازے پر آگے کریم نبی کی بیٹی تھی، وہ معاف کر دیتی۔ ان کا جرم اجتماعی جرم تھا، ان کی خیانت اجتماعی خیانت تھی، اور اجتماعی خیانت کوئی معاف نہیں کرتا، حتیٰ خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے بشریت کو گمراہی اور شیطان کے راستے پر لگایا ہے۔ بی بی کا اعتراض، گھر میں بیٹھ جانا، ان سے ملاقات نہ کرنا، اور جب ملاقات کے لیے آنا تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا، برمنا۔ پھر بی بی کا گریہ، بی بی کا گریا بقیع میں گریا، قبر رسول پر گریا، گھر میں گریا، قبرستان احد میں گریا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس گریے کے سیاسی اثرات تھے۔ میں عام طور پر یہ کہتے رہتا ہوں، نجیب اور کریم بیبیاں عام طور پر اتنا بلند نہیں روتی کہ ان کی آواز باہر کے لوگ سنیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں اس طرح سے روتی ہیں، پھر سیدہ بی بی، وہ میری شہزادی جس کے آستانے پر ملائکہ اذن لے کر، اجازت لے کر دروازے سے اندر قدم رکھے، وہ اس مقام کی بی بی جو زبان سے کہہ دے حسنین کو کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو جنت سے رضوان بی بی کے بچوں کے کپڑے لے کے آ جائے، وہ بی بی۔ اس بی بی کے گریے کے اثرات تھے، سیاسی اثرات تھے، معاشرہ بے چین ہوتا تھا، ٹوٹتا تھا اندر سے کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے کہ رسول کی بیٹی گھر میں بھی روتی ہے، روضہ رسول پر، قبر رسول پر بھی روتی ہے، بقیع میں بھی روتی ہے، قبرستان احد میں بھی آ کے گریہ کرتی ہے، اور بلند آواز سے گریہ جو پورے مدینے کو تڑپاتا تھا، ہلاتا تھا۔ یہ بی بی کا ظلم سے ٹکرانا تھا اور ٹکرانے کا انداز تھا، یہ بی بی کی آزاداری تھی، بی بی ماتمی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت غریب ہو گئی تھی، امامت مظلوم ہو گئی تھی، امام مظلوم ہو گیا تھا، ولی مظلوم ہو گیا تھا۔ کتنا مظلوم، میں نے کل بھی کہا کہ بی بی نے کہا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے؟ علی نے کہا اے رسول کی بیٹی اگر یہ ہوتا تو پھر بھی برداشت کے قابل تھا، نوبت یہاں پہنچی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ درد تھا میری شہزادی کا. میری زندگی میں علی اتنا مظلوم ہو جائے، میرا امام مظلوم ہو جائے، میرا ولی مظلوم ہو جائے. بی بی چین سے نہیں بیٹھی، بی بی نے رسوا کرتی رہی خواص کو. جب دربار میں خطبہ دیا خواص بیٹھے ہوئے تھے. خواص خیانت نہ کرے نا، کبھی بھی کوئی غاصب اور ظالم اپنے مکرو عزائم کو حاصل نہیں کر سکتا. خواص کی خیانتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. خواص کی خیانتیں عجیب جملے ہیں. دربار میں کہتی ہے یا معاشر النقیبہ وآذا الملہ وحسنت الاسلام یا حسنت الدین، اے ملت کے نقیب اور شریف لوگوں، اے ملت کے دست و بازو لوگو، ملت کی طاقت لوگو، اے اسلام کے کلا سمجھے جانے والے لوگو، تم تو وہ ہو نا جنہوں نے کفر سے لڑائیاں لڑی، جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، جنہوں نے دین خدا کی نصرت کی، جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا. آج کیا ہو گیا ہے تمہارے سامنے؟ میں رسول کی بیٹی مظلوم ہوں، میرے بارے میں تم کوئی ایک جملہ بھی حمایت میں نہیں بولتے؟ کیوں چپ ہو گئے؟ اس ستم پر کیوں نہیں بولتے؟ کیوں اپنے الٹے قدموں میں واپس لوٹ گئے ہو؟ کیا رسول اللہ نے میرے بابا رسول، عجیب جملہ کہتے ہیں، کیا تو میں نہیں سنا تھا کہ میرا بابا جو رسول اللہ کہا کرتا تھا المرء یعفظ بولدہ، ایک شخص کی حرمت اس کی اولاد کا عزت کر کے کی جاتی ہے. میں رسول کی بیٹی ہوں نا، میرا احترام کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا حق پامال ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیوں خاموش ہو؟ رسوا کیا خواص کو، جنجوڑا خواص کے ضمیر کو، حکمرانوں کو بھی، خواص کو بھی، عوام کو بھی، مرد و زن کو بھی، امام کی نصرت میں ایک لہجے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھی. یہ ہماری شہزادی ہے اور یہ ہماری میراث ہے. پاکستان کی سرزمین پر ظلم سے ٹکرانے کے لیے یہ بی بی اسوہ نمونہ عمل ہے، اسوہ ہے ہمارے لیے، رول ماڈل ہے یہ بی بی ہمارے لیے. اگر یہ بی بی حق و امامت و ولایت کے دفاع میں مظلومہ ہو سکتی ہے، زخمی ہو سکتی ہے، اس بی بی پر تشدد ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ نکلے ظلم کے مقابلے میں؟ اس پاکستان کی سرزمین سے غاصبوں، ظالموں، فرعونوں اور قارونوں کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اگر علی کے ماننے والے، سیدہ کے ماننے والے، عادل کو امام ماننے والے اگر میدان میں نہ آئے تو یہ مظلوم بشریت انہی غاصبوں کے ظلم کی چکی میں پستی رہے گی، کراہتی رہے گی اور اسی حال میں رہے گی. ہم نے ظلم مٹانا ہے، ہم نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے کارونوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے گھروں سے باہر نکلنا ہے، ہم نے منظم ہونا ہے، اپنے آپ کو وحدت کی لڑی میں پرونا ہے، ایک بن کر اکٹھے ہو کر اس عصر کی یزیدیت کا تعاقب کرنا ہے. خواب غفلت میں رہے کہ نہیں؟ آج ہمارا وطن ظالموں اور غاصبوں کے شکنجے میں ہے. یہاں حکمران ایسے ہی ہیں جنہیں اپنی فکر ہے، اپنے سرمایہ کی فکر ہے، اپنے بینک بیلنس کی فکر ہے، اپنے حکومت کی اور طاقت کی فکر ہے، اپنی کرسی کی فکر ہے. ریاستی ادارے بھی ایسے، فوجی ادارے بھی ایسے، کسی کو برگیڈیئر بننے کی، کسی کو میجر جنرل، کسی کو لیفٹنٹ جنرل، کسی کو 3 سٹار 4 سٹار، کسی کو ایکسٹینشن لینے کی، کسی کو پلاٹ کی، کسی کو کس کی فکر ہے؟ اگر نہیں فکر تو ان مظلوم عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. ایسے بے دردوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے ہمارا وطن اور اہل وطن. اس لیے ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنا یہ بی بی کی سیرت نہیں ہے. اس بلند ملکوتی مقام پر فائز ہونے کے باوجود گھر سے باہر نکل آئی ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. غصب کے منحوس سائے سے بشریت کو بچانے کے لیے اور ظلم کے ساتھ مبارزے کی پہلی اینٹ رکھنے کے لیے رسول کی رحلت کے بعد. ظلم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کے لیے یہ بی بی دروازے سے باہر نکلی ہے. ہر چیز میں علی کے ساتھ ہے، ہر مشکل میں علی کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ توجہ جا تو آپ دیکھیں ماحول کیا ہے. جب لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں نا پھر عجیب ظلم ہوتا ہے. میں نے اکثر کتب میں پڑھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب مسجد کوفہ میں تھے نماز کے وقت مغرب کے وقت 12 یا 18 ہزار آدمی تھے. ایک وقت وہ آیا سیم میں جب آئے تو 12 آدمی تھے یا 10 آدمی تھے. جب مسجد سے باہر نکلے تو اکیلے تھے. اکیلے جب اکیلے ہو گئے نا پھر دھوکے سے گرفتار کیا گیا، دارالعمارہ کی چھت میں جا کر شہید کیا گیا، پھر پاؤں میں رسی باندھ کر کوفہ کے بازار میں گلی باتھولی کوچوں میں پھرایا گیا. اس لیے کہ ان کی جانیں بچ جائیں، ان کے گھر بچ جائیں، ان کی دنیا بچ جائے. اور اس غم نے نا مسلم کی شہادت نے، غربت اور تنہائی کی شہادت نے مولا حسین کو بہت رولایا ہے، بہت رویا ہے میرا حسین. جب قبر ملی نا تیرا مسلم مارا گیا ہے، اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر کوفہ کے گلی کوچوں میں پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے استاد تو جوادی عملی کہتے ہیں مسلم کو دارالعمارا کی چھت پر جب لے گئے نا تو مسلم نے آخری وقت میں کہا تھا، دور سے پہلا شخص تھا جس نے امام حسین کی زیارت پڑھی ہے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ. آخری وقت تھا، بلایا حسین کو. ہمارے استاد اللہ جوادی عملی کہتے ہیں جب حسین کا بھی آخری وقت تھا نا اٹھتے تھے گر پڑتے تھے، اٹھتے تھے گر پڑتے تھے. اس وقت کہا یا مسلم ابنا کی یہاں نہیں ابن عروا، مسلم کہاں ہو، آؤ اپنے حسین کی خبر لو. تو نے حسین کو آخری وقت بلایا تھا نا، حسین بھی تجھے یاد کر رہے ہیں نا، تیری بھی مظلومیت ہی، آپ اپنے حسین کی مظلومیت دیکھنا. ساتھ نہ دے تو ایسے ہوتا ہے نا. اب علی اور فاطمہ مدینے میں تنہا ہے اور عظیم ٹکراؤ ہے، ساتھی ہے کوئی نہیں. بی بی بغیر کسی خوف و خطر کے ظلم کو رسوا کر رہی ہے. یہ ایک دفعہ آئے علی کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے کہ علی بیعت کریں، دروازے پر آئے میری آقا زادی خود فاطمہ زہرا دروازے پہ چلی گئی، کہا ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تمہاری یہ جرت ہوگی کہ تم میرے دروازے پر آ گئے ہو. شرم کر کے چلے گئے. پھر دوبارہ آئے، کنفذ کو بھیجا گیا، پھر آئے، پھر بھی دروازے پہ آئی، پھر واپس چلے گئے. کاش تیسری بار نہ آتے. حکم دیا گیا اگر علی ہماری بیعت نہ کرے نا ہماری خلافت کی لیجیٹیمیسی قائم نہیں ہوتی، ہماری خلافت لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی، اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. دروازے پر آئے، پھر بی دروازے پر آ گئی، اور پھر وہ منظر آیا کہ بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی. مرحوم بیت اللہ اصفہانی نے عربی میں چند شعر کے اس منظر کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَسْرَ الذِّلِّ لَيْسَ يَنْجَبِرْ إِلَّا بِسَمْسَامِ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. کہا اے امام زمان تیری دادی کی پسڑیوں کا ٹوٹنا اس کا انتقام تیرے علاوہ کوئی اور نہیں لے سکتا. فرماتے لست ادری خبر المسماری سل صدرہ خزینت الاسراری. ایت اللہ اسمانی بیان فرماتے ہیں وہ جو دروازے میں کیل تھا نا اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو, وہ اس سینے سے پوچھو جو اسرار کا خزانہ ہے. جاوز الحد بلت بالخطی شلت ید الطغیان وتعدی. ان ظالموں نے ظلم و ستم کی وہ فرماتے انتہا کر دی. کہ جاوز الحد بلت بالخطی, ان ظالموں نے فقط بیوی کو در و دیوار کے درمیان نہیں لیا, کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے مارے. دروازے کو آگ لگی نا پھر بجھی نہیں نا, پھر کربلا میں بی بی کی شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگی. علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ ظالموں نے یک لخت چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگا دی. جلتے ہوئے خیموں میں میری شہزادی چوتھے امام سے پوچھتی ہے بیٹا خیموں میں جل مرے یا باہر نکل جائے. بیٹا ہمارے سروں پر چادریں نہیں رہی. امام نے کہا علیکن بالصحرا, باہر نکل جاؤ. مجھ سے پوچھو نا یہ شہزادیاں جلتے ہوئے خیموں سے کیسے باہر نکلیں. علماء نے بیان کی ہے رکوع کی حالت میں تھی, ایک کا سر دوسری کی بغل میں, دوسری کا تیسری کی بغل میں, اور یہی کہتی تھی وا محمدا وا علیا وا حسنا وا حسینا وا عباسا وا اکلتا ناصرا. یہ رسم وہاں سے چلی جلا دیں گی. اب وہ جو تماچے میری شہزادی کو مدینے میں لگے کیا رک گئے پھر؟ کربلا میں اسی بی بی کی پوتیوں کو مارے گئے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ میری آقازادی نے آواز دی فی احفظینی فضا, مجھے سنبھال لے میرا محسن شہید ہو گیا. ایک درد بھرا جملہ کا واہ اباتا واہ ابل کا سیوا یفعلوا بابنتی. میرے بابا اللہ کے نبی یاد ایک اپنی زہرا کو اپنے گھر میں زخمی بڑی ہے, تیرا کلمہ پڑھنے والے میرے گھر میں داخل ہو گئے. فضا نے سنبھالا آگے, جب ہوش آیا نا فضا بتا میرا علی کہاں ہے. بی بی نے بتایا میرے علی کے گلے میں رسی ڈال کے دربار میں لے گئے. کافی تبرکات کے صندوق نے میرے بابا کی قمیض لیا. میں اپنے سر میں رکھ کے بد دعا کروں گی. اے بی بی کو اپنا درد بھول گیا, دوڑی یہ دربار کی طرف اپنے ولی کی نصرت کے لیے. دو منظر مجھے نہیں بھولتے, ایک بی بی کا دوڑنا اپنے گھر سے دربار کی طرف, اور ایک خالی گھوڑا جب خیمہ آیا نا الٹی ہوئی زین تھی نا زخمی تھا نا ثانیہ زہرا دوڑی یا دل نے زینبی کی طرف اس قلعے کی طرف دوڑی. وہاں کیا دیکھا؟ اے ایک مظلوم ہے, کئی قاتل ہیں, کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے, اور علی کی بیٹی نے دونوں سر ایسے ہاتھ پہ رکھ لیے اور بی بی کی زبان حال یہی آسمان کی طرف منہ کر کے کہا وا غربتا ہائے غریب الوط ماتم حسین.